السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللہ رب العزت نے جن نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے اس میں ایک عظیم نعمت ہماری زبان کی ہے. اللہ جو نعمت عطا فرماتے ہیں اس کی ایک غرض ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے بتایا ہے کہ زبان کی غرض، جس مقصد کے لیے زبان دی گئی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہے، اللہ کی تسبیح ہے، تقدیس ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے سے متعلق جو اذکار اور اوراد ہوتے ہیں، وہ مقصد کے لیے زبان دی گئی ہے. پرپز اس کا یہ ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بنائی تو جاتی ہیں ایک مقصد کے لیے، یوز میں آتی ہیں اور دوسرے مقاصد کے لیے بھی، کام میں آتی ہیں دوسرے مقاصد کے لیے بھی، دوسرے بھی کام اس سے نکل سکتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب، وہ پرنی جو ہے، ونڈو کی جو پرنی ہے وہ اٹھا دو، ورنہ وہ آواز کرتی رہے گی. اپنی چیزوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی ہے ایک چیز ایک مقصد سے اور دوسرے کام بھی اس سے چلتے رہتے ہیں. تو ایسے ہی اپنی دنیا کے کام یہ زبان سے کام آتے ہیں. معاملات میں ضرورت پڑتی ہے، آپس کے تعلقات میں ضرورت پڑتی ہے، محبت اور غمخاری میں ضرورت پڑ جاتی ہے، اپنی ضرورت کے اظہار میں ضرورت پڑ جاتی ہے، اور کچھ کام اس سے ایسے ہیں کہ جس سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. تو پرپس کے علاوہ جو اس کے یوزز ہیں، اس میں ایک بات ہے کہ اس میں لمیٹیشن ہے. یہ کام آپ کر لے سکتے ہو اس سے، یہ کام نہیں کر لے سکتے اس سے. آفس میں بہت سے مشینیں ہوتی ہیں کہ بھئی ہے تو اس مقصد کے لیے، لیکن یہ بھی کام کرتا ہے، یہ بھی کام کرتا ہے، ہم کیا کیا کر لیں. تو کمپنی والے مقرر کر دیتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں مقصد کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہو، باقی کاموں کے لیے یوز نہیں کر سکتے اس کو. گھر کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، سفر کے دوران بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو ایسے ہی زبان کا معاملہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کی یاد کے علاوہ، اللہ کی تسبیح کے علاوہ، جو ہماری ضروریات ہیں اس میں تو اجازت دی جاتی ہے، اور جو چیزیں ہمارے نقصان پہنچانے والی ہیں اور وہ زبان کے کام میں آتی ہیں، زبان اس کام میں استعمال ہوتی ہے، اس کو منع کیا جاتا ہے. جس کو منع کیا گیا ہے وہ بعض صرف منع ہے، مناسب نہیں ہے، بعض مرتبہ یہ ہے کہ بہت سختی ہوتی ہے کہ یہ بالکل ہی جائز نہیں، حرام ہے، اگر ایسا کرو گے تو سخت گناہ ہوگا. ان کی تھوڑی سی تفصیل میں ذکر کر رہا تھا بزرگوں کی کتابوں سے. اس میں سے لایانی بات کرنا ہے، زیادہ بات کرنا ہے، اور تیسری چیز کا ذکر کیا تھا کہ میرا اور جدال ہے، بات کاٹنے کی عادت ہونا، کسی کی بات میں عیب نکالنے کی عادت ہونا، زبان کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ صحیح نہیں تھا، حرام ہے یہ. چونکہ اس کی وجہ لکھی ہے کہ آدمی دوسرے کے کلام میں عیب جب نکالتا ہے، جب دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے یا حقیر دکھانا چاہتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے یا ذلیل دکھانا چاہتا ہے، اگر اس کو ذلیل دکھانا نہیں چاہتا اور حقیر دکھانا نہیں چاہتا اور یہ نیت نہیں ہے اور اس کا تعلق مذہب سے ہے اور اس میں اس کی غلط بات کو صحیح کرنا ہوتا ہے، تو وہ جدال میں نہیں آتا. مگر اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک حصہ اس کا جدال میں آتا ہے، ایک میں نہیں آتا. اسی لیے قرآن پاک میں ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے پر ان سے مجادلہ کرو، مجادلہ اسی جدال سے ہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخالف کی اعتراضات کا اور اس کے سوالوں کا عمدگی کے ساتھ میں بہتر طریقے سے جواب دے دو، اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل کا جواب دے دو، اپنے وہ دعویٰ وہ کسی چیز کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے تو دلیل اس کی پوری کر دو. جو مخالفین اسلام ہوتے ہیں ان کے ساتھ مجادلے کی اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرماتے ہوئے فرمایا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن. مجادلہ تو کرنا پڑتا ہے بعض مرتبہ مذہبیات میں، لیکن احسن ہونا چاہیے وہ، جس میں تانا نہ ہو، تشنی نہ ہو، تیز ایسی کلامی نہ ہو، اشتعال دلانا نہ ہو، سامنے والے کو ذلیل کرنا نہ ہو، تحقیر کرنا نہ ہو. ایک وہ حصہ ہوتا ہے. بقیہ اس کے علاوہ جو عام چیزیں ہیں کہ باتوں کے درمیان میں آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے وہ مرا کہلاتا ہے، وہ صحیح نہیں. مرا عام باتوں سے متعلق ہوتا ہے، جدال مذاہب اور عقائد سے متعلق ہوتا ہے. ایک مصیبت زبان کی یہ بتائی بزرگوں نے کہ وہ ہے خصومت. مرا کے معنی بھی جھگڑے کے آتے ہیں اور بات میں عیب نکالنا ہوتا ہے، اور خصومت میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. مرا میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حقیر اور ذلیل کرنا ہوتا ہے، بے عزت کرنا ہوتا ہے، اور خصومت میں کسی کے مال پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، اور کسی کے حق پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، یا کسی کو جو حق اس کو پہنچ سکتا ہے جائز طریقے پر اس سے روکنا ہوتا ہے، یہ خصومت کہلاتا ہے، یا جتنا حق ہے اس سے زیادہ لینا ہوتا ہے، یا حق تو لینا ہے لیکن صحیح سنجیدہ طریقے سے لینے کے بجائے بدتمیزی سے لینا ہوتا ہے، عداوت و دشمنی کے سبب سے لینا ہوتا ہے، اس کو خصومت کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص الالد الخصم ہے، جھگڑالو اور خصومت کرنے والا. ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر ظلم کیا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا حق مارا ہے اور وہ مطالبے پر نہیں دے رہا ہے، آپ کو نالش کرنی پڑے گی، مقدمہ کرنا پڑے گا، وکیل بنانا پڑے گا، دعویٰ کرنا پڑے گا، مدعی مدعالے ہوں گے، تو شریعت میں اس کی اجازت ہے مگر اس کے حدود ہیں، اس کے ضابطے ہیں کچھ. یا آپ مقدمے بازی تک نہیں گئے، عدالت کی سیڑھیوں تک نہیں پہنچا لیا اپنے کو یا ساتھی کو اپنے، لیکن خود آپس میں بات کر رہے ہیں، تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے تھوڑا سا بحث کریں نا، یا اس پہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کریں تو یہ دے دے گا اتنے پیسے، وہ خصومت کہلاتی ہے. دبا کے پریشر ڈال کے لے لینا، چاہے مال ہو چاہے حق ہو، اس کا تعلق، اس میں غرض دوسرے کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا، غرض اور نیت کی وجہ سے ایک چیز خصومت ہو جاتی ہے، ایک چیز مرا کہلاتی ہے. تو خصومت میں یہ ہوتا ہے کہ حق جو ہے جتنا ہے اتنا تو آپ اتنی نالش کر سکتے ہیں، اتنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں اس چیز کو اور کس طرح نہیں کر سکتے. جس طرح نہیں کر سکتے اس کا نام خصومت ہے، اور یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے اسلام میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں اس کی ممانعت فرمائی اور مذمت بیان فرمائی. وکالت کے پیشے پر جو اعتراض ہے اور جو علماء کرام تنقید کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے، وکیل کے پاس اگر کوئی وکالت بری چیز نہیں ہے، لیکن عام طور پر وکیل پیسے بنانے کے لیے ہر قسم کا کیس لے لیتا ہے جو اس کے فیلڈ سے متعلق ہے. وکالت وہ جائز ہوتی ہے جس میں وکیل کو تحقیق ہو کہ جس کا جو میرا موکل ہے، جس کا میں وکیل ہوں، یہ حق پر ہے، یہ صحیح ہے، اس کو یہ چیز ملنی چاہیے، لہذا لاؤ میں تمہارا کیس لیتا ہوں. یہ وکیل کے معنی وکیل خصومت ہی کرتا ہے، حق دلانے کے واسطے جھگڑتا ہی ہے، ایسی وکالت جائز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ مدعی ہے جو حق کو حق سمجھ رہا ہے، وہ اس کا حق دلانے کے لیے وکیل بن رہا ہے، تو مدعالے کے پاس بھی تو ایک وکیل ہے نا، وہ کہے کے لیے کر رہا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے اس سے. صرف بچانا مقصود ہے، صرف یہ کہ سیو کرنا مقصود ہے، کسی طریقے سے اس کو نکال لینا مقصود ہے، تو وہاں جائز نہیں ہوتا نا. یہ ہے وہ وجہ. وہ اکبر الہ آبادی نے اسی لیے کہا تھا کسی کے اس میں ہوتا یہ ہے کہ حق و ناحق کی تمیز باقی نہیں رہتی. لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. اس کا پہلا مصرع سنانا نہیں چاہ رہا ہوں. تو خصومت میں یہ بات ہے، خصومت بھی آفات اللسان میں سے ہے. بعض مرتبہ حق چھوٹا ہوتا ہے اور آدمی بولتا بھی ہے اپنی زبان سے، یہ میں کیئر نہیں کرتا، مجھے یہ اصل چیز نہیں چاہیے، یہ تو میں بعد میں دے دوں گا کسی کو، مجھے نہ ملے تو اس کی پرواہ نہیں. وہ ادھر اس کم وقت کو جھکانے کا ہے، اس کو جھکانے کا ہے. ارے بھائی یہ خصومت میں یہ ہوتا ہے. تو میرا کا تعلق اور جدال کا تعلق ہوتا ہے مذہب کی بات سے اور دوسرے کی تحقیر سے، اور خصومت کا تعلق ہوتا ہے کسی کا مال لینے سے یا کسی کا حق لینے سے. کبھی مال لیا جاتا ہے، کبھی حق لیا جاتا ہے، یا کسی کا حق جو پہنچ سکتا ہو اس تک نہ دینے سے، یا جو حق آپ کو مل رہا ہوتا ہے اس حق کو لینے میں حد سے تجاوز کرنے سے. اعتدال نہیں ہے، جتنا آپ کو چاہیے اتنا نہیں، آپ اسے زیادہ کا چکر میں ہے کہ زیادہ زیادہ مل جائے. ایک آفت یہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ خصومت سے بچو. ایک اور آفت ہے بات میں تصنع اور بناوٹ، چبا چبا کے بولنا. جیسے ہم جب شروع میں آئے تھے، ایک مرتبہ جماعت میں آئے تھے تو ہمارے ساتھی کہنے لگے تم انگریزی کا کوئی ورڈ امریکن لہجے میں بول نہیں سکتے جب تک چنگم منہ میں نہ رکھو. مذاق میں کرتے نا باتیں لوگ. باتوں میں تصنع اور باتوں میں تکلف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا متصنع نہیں ہوتا، بناوٹی نہیں ہوتا، جمع جمع کے وہ کر کے. عام بات چیت میں، خطبوں میں اجازت ہے اس کی. اسی وجہ سے خطبوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک خاص تکلف ہوتا ہے، الفاظ کی ایک سجاوٹ ہوتی ہے. عام بات چیت میں منع کیا گیا ہے اس کو. متشدق اس کو کہتے ہیں، متفیحق اس کو کہتے ہیں، متنطع اس کو کہتے ہیں. عربی میں اس کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مذمت فرمائی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیس عباد اللہ المتکلفین، متنعمین بھی ہے متکلف، تکلف والے نہیں ہوتے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو خصوصیات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جس آدمی کو کسی کے راستے پر چلنا ہو، کسی کو آئیڈیل بنانا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، تو وہ صحابہ ہیں. اصل تو سرکار ہیں اور پھر ان کی صحیح پیروی کرنے والے، صحیح اتباع کرنے والے، اطاعت کرنے والے وہ صحابہ ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس تین خصوصیتیں بڑی عجیب تھیں. اولئک ابر الناس قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا. یہ وہ لوگ تھے کہ جو دل کے سب سے زیادہ نیک تھے، ان کی نیکی، ان کا تقوی، اللہ تعالی سے للہیت، خلوص، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، ان پر جان و مال کو قربان کرنے کا جذبہ، ان کو حد سے زیادہ چاہنا، سب سے زیادہ چاہنا، چونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ حد سے زیادہ ہو، ان کو سب سے زیادہ چاہنا. اولئک ابر الناس قلوبا، دل کے سب سے زیادہ بار تھے، سب سے زیادہ نیک تھے. واعمقهم علما، اور علم کے سب سے زیادہ گہرائی والے تھے، ڈیپ والے تھے، سب سے زیادہ گہرائی والا علم صحابہ کے پاس تھا. سادے سے سادے ایسے صحابی جو بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی نہیں اٹھائے اور گاؤں کے رہنے والے ہیں اور پہلے سے کچھ سلسلہ نہیں رہا ایسا، آپ دیکھیں گے یعنی ان کے علم کی گہرائی کو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا تھا. وہ قرآن پاک کے معانی میں، قرآن پاک کے مفاہیم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطالب میں اندر تک اتر جاتے تھے پورا. واعمقهم علما، علم میں گہرے تھے وہ بہت. ایک ہوتا ہے علم میں پھیلاؤ، بہت سی جگہوں سے آپ نے پڑھ پڑھا لیا، اسے گہرائی نہیں آتی. بعض مرتبہ پانی آپ دیکھیں گے بہت دور تک پھیلا ہوا ہے لیکن ڈیپ میں نہیں ہے زیادہ، उतल उतल है और बाद जगह पानी देखने के एतबार से तो बहुत ज्यादा दूर तक फैला हुआ नहीं है लेकिन है बहुत ज्यादा गहरा। तो इल्म में असल कैफियत ये है गहराई वाली, इल्म के अंदर उमुक उमुक मतलूब है, मकसूद है, महबूब है। तो सहाबा के बारे में आता है कि वह आमकहुम इल्मा, कि वो इल्म के एतबार से सबसे ज्यादा उमुक वाले, अमीक थे, गहराई वाले थे। उसके बाद तीसरा लफ्ज है उनके लिए वह अकल्लुहुम तकल्लुफा, कि वो सबसे कम थे तकल्लुफ के एतबार से, उनमें बनावट और तकल्लुफ नहीं था। ये बच्चे पीछे जा रहे हैं तो याद आया कि माशाल्लाह से उधर का जो हाल है इस बिल्डिंग का, उसमें कारपेट डला रहे हैं हमारे अब्दुल रशीद साहब और उनके दोस्त साहबा। तो अल्लाह ने चाहा तो ये जुमा कोई सोच रहे थे कि वहां पढ़ेंगे जुमा, लेकिन नहीं हो सका, उसने काम पूरा नहीं किया। तो वो जगह इससे 2-3 गुना बड़ी हो रही है, हमने देखा माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुशादा है, तकलीफ नहीं रहेगी अल्लाह ने चाहा। यहां इमामत करके वहां नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि वो मुसल्ली आगे हो जाएंगे, वहां नमाज पढ़ा के इधर भी खड़ा कर सकते हैं जरूरत पड़ी तो। अच्छा वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही बहुत बड़ा है, दो हाल है उसमें इंशाल्लाह। मैं ये कह रहा था कि वह अकल्लुहुम तकल्लुफा, सबसे ज्यादा सबसे कलीलु तकल्लुफ थे वो लोग। तकल्लुफ का मतलब बनावट। खैर उनको सिर्फ जुबान में तकल्लुफ था, तकल्लुफ नहीं था ये बात नहीं, वो तो उनकी पूरी लाइफ ही तकल्लुफ से खाली थी। उनका खाना पीना सादा था, उसमें तकल्लुफात नहीं थे। उनका पहनना ओढ़ना सादा था, उनमें तकल्लुफात नहीं थे। उनका बैठना उठना सादा था, उनमें तकल्लुफात नहीं थे। कल ही हम मजलिस में एक बात कर रहे थे कि हजरत साहबा ऐसा हवा बना के बैठ लिया करते थे सारे। हवा का मतलब होता है कि पैर उठा के थोड़ा सा आदमी बैठा हो और अपने पैरों को ऐसा लपेट लेता है अपने हाथ से, वही उसकी कुर्सी हो जाती है। यही करासी है अरब के, खुद ने फरमाया, उसमें आराम मिल जाता है काफी। तकल्लुफ नहीं था उनके पास, सादगी थी। सादगी के बारे में एक बुजुर्ग ने फरमाया कि उनके मिजाज में इतनी सादगी कि कोई तकरीब हो रही है जैसे कुरान पाक मुकम्मल हो रहा है तो अपने पास है ना भाई शीरनी खिलाओ, मिठाई तकसीम करो, उनके पास भी होता है कभी कभी कि भाई मीठा मीठा खिला दें, हमारे बेटे ने कुरान सुनाया है या फलाने ऐसा किया है या कुरान पाक मुकम्मल हुआ है, तो वो एक मिठाई का डब्बा लेके आएगा। उसको इसकी फिक्र नहीं होती कि मजमा कितना है, कितनी मिठाई बांटना है, उसके दिमाग में मिठाई खिला देनी है लोगों को। अब वो जितनी मिठाई 8-10-12 आदमियों को आती है वो दे देगा, उसको कहेगा खलास बस जितना वो मिल सकती थी मिल गई, जाओ आराम करो। हमारे पास क्या है, इसको नाक का मसला बना लेंगे कि साहब जब हिम्मत नहीं थी तो खिलाई क्यों मिठाई, देना था तो सबको 2-2 लड्डू देना था और हिसाब पहले करना था कि अगर 100 आदमी है तो 100 लड्डू होने चाहिए, 100 पैसे आपको खुद से नहीं दे सकते तो चंदा करो, दूसरों को लड्डू देना कोई फर्ज वाजिब नहीं है ना, वाजिब फर्ज नहीं है। वो लड्डू का एहतमाम करने के लिए मांगना जायज हो सकता है, क्योंकि सवाल जो है वो तो जरूरतन जायज है। वो जो रिवाज है ना भाई मिठाई के लिए चंदा करो फलां के लिए, भाई वैसा नहीं करना, ऐलान का जरूरत पड़े भाई मिठाई तकसीम कर रहे हैं, अगर किसी को हिस्सा लेना है अपनी खुशी से तो इसमें डाल दो, ताकि बाद में यह ना कहना कि अगर मुझे इतला होती तो मैं भी डाल देता। बकिया बाद जगहों पर बाधापता मुहिम चलती है वो सही नहीं होता, वो सवाल है और सवाल आपको जरूरत पर जायज है, बिला जरूरत थोड़ी थोड़ी जायज है। मिठाई को तकसीम करना कौन सा जरूरी है, उसके लिए मांगना क्यों जरूरी है। तो बोले बस नहीं होती थी तो भाई ठीक है, आपके दिल में आ रही थी ना बात, आपको $50 की $50 देना था तो बस लाओ बांटो, नहीं इतों को तो बस नहीं होगी, ठीक है जितों को बस होगी उतने खाएंगे। और जो चीज बस नहीं होती थी आमतौर पर अरब में रिवाज था खजूर और बादाम वगैरह, यानी खजूर आमतौर पर लुटा देने का, खजूर मिश्री वगैरह, तो बस यही होता था कि अंदाजा है कि सबको अगर दे देंगे तो वो तो आएगा नहीं, वो बिखेर दिया सर पे, जिसको जो मिल गया मिल गया, लूट लो बस। वो जो सुन्नत है ना शादी में छुआरे बिखेरना, छुआरे देना पॉकेट बना के सही है, गलत नहीं है, लेकिन सुन्नत बिखेरना है, सुन्नत है बिखेर देना, उसमें एक इंजॉय भी है थोड़ा सा। अरे साहब वैक्यूम कौन करेगा, वो मच्छी खराब हो जाएगी, ये तकल्लुफात है भाई। क्या हुआ तुम घर में वैक्यूम नहीं करते अपने, अगर मिश्री गिर गई, कुछ ये गिर गया, कुछ गिर गया, उठा लेना पड़ गया, वाक्यूम करना पड़ गया, तो ऐसा क्या मुसीबत आई हुई है। खुशी का मौका है, दूल्हा दुल्हन बन रहे हैं, खानदान वालों में खुशी है, अगर उन्होंने छुआरे बिखेर दिए, मिश्री बिखेर दिया, उसकी वजह से मुअज्जिन साहब को या खुद आप लोगों को बाद में वाक्यूम कर लेना पड़ा, तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई। सुन्नत पर अमल करके एंजॉय क्यों नहीं करते, बखेर देते थे वो लोग। उसमें यही था कि जाहिर है कि बखेरने में सबको तो मिलता नहीं, किसी को मिलता किसी को नहीं, जो चीज थोड़ी होती है और कईयों के दरमियान होती है तो उसमें छीना झपटी होती है, और छीना झपटी जो है ना खुशी के माहौल में ये जन्नत का काम है, خوشی کے ماحول میں چینا، کیونکہ اس میں قلوب کا انجوائمنٹ ہے، دلوں کی راحت ہے. قرآن پاک میں جنتیوں کے آپس میں جو معاملات ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، یتنازعون فیہا کأسن لا لغو فیہا ولا لغو ولا تعظیم، وہ آپس میں آپ خوروں اور پیالوں میں اور شرابوں میں چھینا جھپٹی کریں گے، اس واسطے کہ وہاں پہ کوئی بھوک پیاس تو ہے نہیں، وہ چھینا جھپٹی کر کے مزہ لینے کا ہے. اور یہ بھی ہے کہ وہ چھینا جھپٹی خلوص میں ہوگی، لا لغو نہ اس میں لغو ہوگا، ولا تعظیم نہ اس میں تکلیف دہی ہوگی. تکلیف پہنچانے والے انوائرمنٹ میں نہیں ہے وہ عمل چھینا جھپٹی. ایک چھینا جھپٹی یہ بھی ہوتی ہے تکلیف پہنچانے والے ماحول میں، ہاتھا ہوتا کھڑا کرا دے کے وہ بھی تو چھین ہی رہے ہیں. وہ مراد تھوڑی ہے کہ جنت میں ایسا ہوگا ہینگ اپ کرا دیا اس کے بعد میں ساری چیز کھینچ لی اس کے پاس سے. لا لغو دوستانے میں جو ہوتا ہے، کبھی تفریح کے لیے جاتے ہیں، پکنک کے لیے جاتے ہیں، سب تو نہیں کر سکتے، کچھ بہت بڑے ہیں کچھ بہت چھوٹے ہیں، ان کا ان کا جمتا نہیں، کچھ بالکل ساتھ ساتھ کے ہیں، ایک ساتھ پڑے ہوئے ہیں، خوش مزاج بھی ہیں. بادہ خوش مزاج ہوتا ہے، بادہ خوش مزاج نہیں ہوتا، خوش تباہ ہوتا ہے خوش تباہ نہیں ہوتا. ایک آدمی سنجیدہ ہوتا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا جو ہے چنچل ہوتا ہے. چونکہ اس کو میں غیر سنجیدہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، چونکہ چنچل پنا یہ غیر سنجیدگی کی علامت نہیں ہوتی، وہ مزاج کی ایک قسم ہے. وہ ایک تیزی طبیعت میں جلدی بولنا، ہنسا دینا اور ہر ایک سے بولنا، یہ جو ہوتا ہے یہ چنچل پنا کہلاتا ہے. تو کوئی الگ الگ طبیعت کے ہوتے ہیں، تو جن کی دو کی آپس میں بنتی ہے اس میں چلتی ہے یہ چیز. تو اتنی بنے گی جنتیوں کی آپس میں کہ وہاں تنازع ہوگا، یا تنازع نفیہ کا اصل لا لغو فیہا ولا تعظیم. تو خیر یہ بات اس پر یاد آئی کہ یہ بے تکلفی میں ہونے والے کام ہوتے ہیں. صحابہ میں تکلف نہیں تھا، واقلہم تکلفا، تو نہ ان کو کھانے پینے میں تکلف، نہ ان کو بیٹھنے اٹھنے، سادے انداز میں رہنے کے عادی تھے. بغیر تکلف اور اہتمام کے اچھے سے اچھا مل گیا وہ بھی کھا لیا، اچھے سے اچھا مل گیا وہ بھی پہن لیا، اچھی سواری مل گئی وہ بھی لے لی، مگر زیادہ اہتمام نہیں، تکلف نہیں اس کا. نہیں اس کے بغیر میری امیج خراب ہو جائے گی، امیج سے تعلق نہیں تھا، لباس سے کھانے پینے سے رہن سہن سے امیج کا کوئی تعلق نہیں تھا ان کا. مل گیا تو قیمتی سے قیمتی لباس بھی پہن لیا، نہیں ملا سادہ سے سادہ بھی پہن لیا، مل گیا تو اعلیٰ سے اعلیٰ کھا لیا، نہیں ملا تو کھجور اور دودھ پہ گزارا کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے. باتوں میں بھی یہی بات تھی صحابہ کی کہ صحابہ باتوں میں متکلف نہیں تھے، تکلف کرنے والے نہیں تھے، سادی سیدھی بات بولنے کی عادی تھی. اپنے معافی ضمیر کو دوسرے کو سمجھانا ہوتا ہے وہ اچھے انداز میں سمجھا دے بس ختم. تو یہ لکھا ہے کہ تکلف میں نہیں تھا ان لوگوں کے درمیان، واقلہم تکلفا. تو یہ ایک مصیبت زبان کی جو ہے وہ تکلف ہے، بناوٹ سے بات کرنا اس کو منع کیا گیا. اور ایک مصیبت اور ایک آفت زبان کی میرے بزرگوں وہ ہے فحش گوئی. فحش گوئی کیا ہوتی ہے؟ جس چیز کو انسان اپنے انسانی قدروں میں، مسلمان اپنے اسلامی قدروں میں چھپانے کا عادی ہوتا ہے، یا چھپانا چاہے چھپانے کی تعلیم ہے، جس بات کو، جس کام کو، جس چیز کو، اس کو صریح لفظوں میں بولنا، یہ ہے فحش گوئی. فحش گوئی کی تعریف یہ ہے. فحش گوئی کیا ہے؟ کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے، انسان کے پرائیویٹ پارٹس ہیں، اعضاء ہیں، جسم کا ایسا حصہ ہے کہ جو چھپا ہوا ہے، چھپایا جاتا ہے، اس کو کھلے لفظوں میں بولنا. تعلقات ہیں میاں بیوی کے، مرد اور عورت کے، چھپائے جاتے ہیں، مذہب چھپانے کی تعلیم دیتا ہے، اس کو کھلے لفظوں میں بولنا. جو بات، جو چیز اور جو کام چھپائے جانے کے ہوتے ہیں ان کو چھپا کر ہی اور کنایوں میں بولنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ خود قرآن پاک میں اس میں اتنی احتیاط ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں لمس سے تعبیر فرمایا، اولا مستم النساء، اگر تم لوگوں نے ہاتھ لگا دیا ہو اپنی بیویوں کو، ہاتھ لگا دیا ہو. ہاتھ لگانا مراد نہیں ہے وہاں پہ، غسل، جب ہاتھ لگانے سے غسل نہیں واجب ہوا کرتا، غسل واجب ہونے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ. اس میں فرمایا اولا مستم النساء، بہت دور سے اشارہ کرنا، بہت کنائے کی زبان میں بولنا، تہذیب یہ ہوتی ہے. کہ اس میں جو چیز ایسی نہیں ہوتی وہ فحش میں آتی ہے، یہ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، فحش کی یہ تعریف کی ہے. فحش ہے، سب و شتم ہے، گالی گلوج ہے، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. بس وقت ہو گیا، انشاءاللہ تعالی باقی بات اللہ نے چاہا تو پھر کریں گے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی پڑھ لیجیے.